الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين درود الكبير جل محمد وعلى آله ایسا محترم حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ شہادت کے عنوان سے یہ مجلس ادا منعقد کی جا رہی ہے۔ پاک و ہند میں جو تاریخ مشہور ہے وہ 17 صفر ہے، لیکن جو مستند تاریخ ہے وہ ماہ صفر کی آخری تاریخ ہے کہ جو ایران و عراق میں منائی جاتی ہے، اس لیے کہ شہادت کے عنوان سے، مرقد و حرم کے عنوان سے محور مقامات مقامات مقدسات ہیں اور اتباط عالیات ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر جو تاریخ ہے وہ تاریخ معتبر شمار کی جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور تاریخ ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن بہرحال ان تاریخوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، خصوصاً جو مستند تاریخ، خصوصاً جو ماہ سفر کی آخری تاریخ ہے۔ اور اگر مجلس برپا نہ کر سکے، کم سے کم گھر میں انسان توسل ضرور کرے امام سے، اور مختصر سا فرش ادا بچھائے گھر میں، اپنے بچوں کو انسان لے کے بیٹھ جائے، ایک مرثیہ، ایک سلام، چند مصائب کے جملے، اور دیکھیں مجلس بپا ہونی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ مبارکہ میں ہو، اپنے گھروں کو بھی ازا خانہ بنائیں، گھروں میں بھی نور اہل بیت کو روشن کریں تاکہ ہمارے آنے والے بچے، اس قوم کے معمار، وہ بھی تعلیمات اہل بیت سے منور ہو سکے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اللہ
صلی اللہ محمد۔
تقریباً آدھا گھنٹہ تاخیر سے ممبر دیا جا رہا ہے، اور منتظر تھے کہ مؤمنین تشریف لائیں تو مجلس کی صورت حل بن سکے۔ میں تو اسی وقت کہہ رہا تھا کہ جناب جب سے میں آیا ہوں اسی وقت مجھے ممبر دیتے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، 2 آدمی ہو یا 200 آدمی ہو یا 2 لاکھ آدمی ہو، مجھے اپنے حساب سے، میں خدمت میں عرض کروں کہ مطالب لے کر آتا ہوں، وہ ڈیلیور کر دیتا ہوں، منتقل کر دیتا ہوں۔ لیکن اب وقت کافی گزر چکا ہے، امام رضا کی ایک حدیث سے گفتگو کا آغاز کروں گا کہ اس لیے کہ آئمہ کا کلام نور ہے، اگر آئمہ نور ہیں تو آئمہ کا کلام بھی نور ہے۔ اگر آپ حضرات جن کے ساتھ آرزہ نہ ہو تو یہ سامنے اگر تشریف لیں، تھوڑا سا مجلس کی شکل بن سکے گی۔ جن کے ساتھ ٹیک لگانے کا مسئلہ ہے یا سامنے آ جائیے، تھوڑا سا وہ ٹیک لگا کے بیٹھے یا درمیان میں آ جائیے ماشاء اللہ سے، تاکہ جو ہے مجلس کی صورت بن سکے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور ایک شبہ کا جواب دینا چاہتا ہوں جو مکتب تشیع پہ اعتراض کیا جا رہا ہے، اور وہ جواب دینا ضروری ہے۔ امام رضا نے فرمایا جو میری زیارت کرے گا میں 3 مواقع پر آؤں گا اور اس کو اس مشکل سے نجات دوں گا۔ توجہ رکھیے گا، من زعرنی بعدا، توجہ رکھیے گا، امام کے الفاظ ہیں، من زعرنی علی بعد داری، جو دور مقام سے میری زیارت کے لیے آئے، اتائی تو یوم القیامت فی 3 موادن حتی اخلص من احوالہ، میں 3 مقامات اس کی مدد کے لیے آؤں گا اور اس کو اس کی مشکل سے نکالوں گا۔ توجہ رکھیے گا، کون؟ امام رضا علیہ السلام کہہ رہے ہیں، جو ائمہ میں سب سے زیادہ مہربان امام تصور کیے جاتے ہیں۔ تمام ائمہ مہربان ہیں، ان کے مقامات میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، ہر امام کی شہادت اس کا مقام اس کے لحاظ سے ایک گریڈ ہے جو دنیا میں، لیکن تکوینی طور پر جو اللہ تعالیٰ نے مقامات ائمہ کے مقرر فرمائے ہیں، مناقب، وہ سب کے لیے ایک جیسے ہیں۔ امام رضا کو امام رؤوف کہا جاتا ہے، رؤوف یعنی وہ جو اللہ کا نام ہے، اسی نام سے ملقب کیا جاتا ہے، امام کو لقب دیا گیا کہ انتہائی مہربان ہے، اتنا مہربان کہ اپنے دشمن کو بھی نوازنے والا ہے۔ مأمون صاحب اولاد نہیں ہوتا، امام کے پاس آیا، فرزند رسول، آپ دعا کیجئے۔ امام رضا نے دعا کی، اگلے سال جب وہ آیا تو اس کی گود میں اس کا بیٹا تھا یا اس کی اولاد تھی۔ امام کون ہے؟ رؤوف ہے۔ آیت اللہ تبارک فرماتا ہے رؤوف وہ مہربانی ہے جو فوراً مشخص اور عیاں ہو جاتی ہے۔ توجہ کی آپ نے، امام ایسا مہربان ہے، توجہ رکھیے گا، یہ مہربان امام جس کے لیے امام کہہ رہے ہیں کہ تم میری زیارت کے لیے آؤ تو میں تین مواقع پر، فی ثلاثت مواطن حتی اخلصہ، میں اسے نجات دوں گا من احوالہا، اس دن کی سختی سے. پہلا کیا ہے؟ عند تطائر الکتب یمینا و شمالا، جب اچھے لوگوں کو سیدھے ہاتھ میں اور برے لوگوں کو ان کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جا رہا ہوگا. برے لوگ اصحاب شمال ہیں جن کا نام اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں ہوگا، جو نیک لوگ ہیں ان کا نام اعمال جی سیدھے ہاتھ میں ہوگا. عند تطائر الکتب، عند الصلاۃ، دوسرا مقام جہاں پر میں مدد کرنے آؤں گا اپنے زوار کی. کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم مغیث الشیعت و زوار فی یوم الجزا. کیا کہتے ہیں؟ ترجمہ تو پڑھیں نا. بیوقوف کہہ جاتے ہیں کہ یہ زیارت کی جگہ جی تبرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جی سنا ہے نا آپ نے. تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم مغیث. مغیث کہتے ہیں مدد کرنے والا، فریاد کو پہنچنے والا. وہاں آپ شاید نہ بلائیں امام کو، امام نے کہا میں تیری پہنچ سے پہلے، تیری فریاد سے پہلے تیرا امام تیرے پاس موجود ہوگا. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. ایک، عند تطائر الکتب، جب رپورٹ کارڈ دی جا رہی ہے رزلٹ تقسیم ہو رہا ہے. دو، عند الصرا، عند الصرا، جب پلے صرا سے گزر رہے اس وقت ضرورت ہوگی امام کی. اور تیسرا مقام کیا؟ عند المیزان، جب ترازو میں تمہارے اعمال تولے جا رہے ہوں گے. امام رضا واقعا رؤوف الرحیم، بہت کریم انسان. آیت اللہ خامنہ نے ایک واقعہ سنایا اور یہ علماء کے درمیان مشہور ہے واقعہ، کہ ایک گاؤں میں ایک عورت تھی. آج سے 35 سال 40 سال پہلے ہمارے محلے میں مکتب ہوتا تھا، مسجد کا کوئی مولوی یا کوئی دیندار آدمی بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا. ہمیں بھی یاد ہے کہ ہمیں بھی سامنے گھر کے مکتب تھا، اس میں بھیجا جاتا تھا. ابرار حسین صاحب مرحوم ہوا کرتے تھے، خدا ان پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے اور ان کی مغفرت فرمائے. اب ارے بات ان کو بھی عرصہ ہو گیا انتقال ہوئے ہوئے، تو وہ ہمیں قرآن پڑھنا سکھاتے تھے مکتب. ٹھیک ہے، تو یہ اس خاتون کا ایک مکتب تھا. توجہ رکھیے گا، انسان معرفت کی اس منزل پہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ انسان کو مولوی صاحب بنے، کوئی زاکر بنے، کوئی عالمی شہرت یافتہ جی منو خان بنے. یہ تو ہماری وبا ہی ہو گئی ہے عالمی شہرت یافتہ. میں نہ جانے پتہ نہیں کیا یہ ہمیں اپنے شو کرنے کا اور اپنے آپ کو پڑھانے کا ایک رواج ہے. عالمی شہرت یافتہ کسے کہتے ہیں؟ جو ملک سے باہر پہچانا جاتا ہو. یوٹیوب پر آپ اپنی ڈال دیجیے، پوری دنیا سے لوگ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، آپ بھی عالمی شہرت یافتہ ہو جائیں گے. لیکن بینڈ باجے بجا کر اپنے آپ کو زبردستی عالمی شہرت یافتہ کہلوانا میں نہیں سمجھتا. تو معرفت ضروری، دل دینا ضروری ہے اہل بیت کو. توجہ رکھیے گا، کونوں ماں صادقین کا مطلب کیا؟ نہیں دل دے دو، اور دل دے کے الگ نہیں ہو جائے. یہ نہیں کہو کہ مولا رضا آج آپ کی شہادت ہے آج آپ کو دل دے رہا ہوں. نہیں، پہلی محرم سے 8/11 تک مولا آپ کو دل دے رہا ہوں. نہیں، دل دینا ہے تو پھر دل ربا کو ایسے دل دو کہ واپس دل نہ لو. ٹائم کے لیے نہیں ہے، موسم کے لیے نہیں ہے، ایام عزا کے لیے نہیں ہے. 13 رجواری مولا علی کو دل دیتے ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے نہیں. دل دینا ہے اس دلدار کو دو جو دل لے لے، پھر تمہیں وہ دے گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے. دل دینے والے بنے. تو یہ عورت تھی، اس کا مکتب تھا، قرآن پڑھاتی تھی. اچھا، قرآن پڑھانے کے علاوہ بچوں میں شوق دلانے کے لیے انعامات، پیسے تقسیم کرتی تھی. اب لوگ بڑے پریشان تھے کہ جناب اس کے بعد پیسہ کہاں سے آتا ہے، اتنا شوق دلاتی، اتنا پیسہ دیتی ہے. مسجد کے مولوی صاحب اس کے پاس گئے اور کہا کہ ماشاءاللہ آپ بڑی خدمت کر رہی ہیں. انہوں نے کہا جی مولانا صاحب. کہا کہ یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے کہا امام رضا دیتے. انہوں نے کہا شاید، معذرت کے ساتھ مولوی صاحب نے سنا، شاید ان کے ذہن کی تاریں مل گئی ہیں آپس میں، کچھ بہکی بہکی باتیں کر رہی ہیں. ہوتا ہے انسان تصور کر لیتا ہے، ہم لوگ بھی کچھ لوگوں کے بارے میں کر لیتے ہیں. لیکن اچھا بہر تو نہیں نہیں میں امام رضا کے پاس جاتی ہوں، امام رضا سے لے کے آتی ہوں. اچھا، ایک دفعہ اس عورت نے، اس مومنہ نے امام رضا کی زیارت کا ارادہ کیا. ان عالم کو بھی پتہ تھا کہ جا رہی ہے. یہ منی بس کا سفر ہوتا تھا مشہد سے، کچھ دور اس کا گاؤں تھا. تو یہ اس کے آنے سے پہلے اس منی بس میں آ کے بیٹھ گئے، ایسے کہ اس کو پیچھے بیٹھ گئے نظر نہ آئے. یہ بھی آ کے بیٹھ گئی آگے. مشہد اتری، مشہد میں پھر وہ اس کے پیچھے پیچھے دیکھنے کی کیا کرتی ہے یہ. مشہد میں جو ہے یہ گئی اپنے کسی عزیز کے یہاں، وہاں وضو کیا اس نے، اس کے بعد تعداد دم ہوئی، اس کے بعد حرم آ گئی. اب یہ عالم ان کے پیچھے پیچھے فاصلے سے دیکھیں کہ ماجرا کیا ہے. یہ کہہ رہی امام رضا مجھے دیتے. اس کے بعد یہ گئی، اس زمانے میں یہ زری اور پارٹیشن نہیں ہوتا تھا، یہ گئی زری پہ جا کے کافی دیر تک جنہ اور راز و نیاز کرتے رہی، کافی دیر تک، کافی دیر تک، جب کافی دیر کے واپس پلٹی تو یہ سامنے آ گئے، ارے مولانا صاحب آپ بھی، ابھی دیہاتی زبان میں، ارے مولانا صاحب آپ بھی یہاں آئے ہیں، میں شاید آئے امام رضا کی زیارت کے لیے، جی جی میں ابھی آیا ہوں، تو کہا کہ بڑی دیر لگا دی آپ نے، بڑی دیر، دیکھیں معرفت ضرور، دل دینا ضروری ہے امام کو، اس کے لیے جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، آپ کون ہیں، آپ کا اسٹیٹس کیا، عالمی شہرت یافتہ ہیں یا نہیں ہیں، وہ آپ عالم ہیں، عام آدمی کون ہے، کچھ نہیں، دل دینا ضروری ہے امام کو۔ اس نے کہا کہ اتنی دیر کیوں لگا دی، عالم نے پوچھا، کہا کہ امام رضا نے میرے بچوں کے بارے پوچھا، ایک ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں پوچھا، بھائی وہ فلاں بچہ کیسا ہے، فلاں بچی کیسی ہے، تو میں ان کو سب بتا رہی تھی، مولا فلاں نے اتنے پارے حفظ کر لیے، فلاں نے یہ کر لیا، فلاں نے یہ کر لیا۔ کہا کہ پھر کہا کہ امام رضا پیسے نہیں دیے، امام رضا نے کہا کہ پیسے دیے، یہ کہ ہاتھ نکال کے دے دیا، ہاتھ جو تھا وہ پیسوں سے بھرا ہوا تھا، توجہ کی آپ نے، ہاتھ پیسوں سے بھرا ہوا تھا، امام رضا سے لے کے آ رہی تھا۔ پھر کہنے لگے کہ آپ امام رضا کی زیارت کے لیے نہیں آتے، اس مومنہ کے ذہن میں کہ در و دیوار کی زیارت کچھ اور ہوتی ہے، امام معصوم کی زیارت کچھ اور ہوتی ہے، مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ ایک اور قول سنا کر پھر میں اس شبہ کی طرف آ، یہ امام رضا علیہ السلام دل دینے والے بنے، عزیزان گرامی، جس سے امام کو دل دے دیا تو پھر وہاں سے جب دل پلٹ کے آئے گا نا، وہ پھر ایسا دل ہوگا کہ دنیا اس کی آرزو کرے گی، توجہ رکھیے گا۔ امام رضا رؤوف اور رحیم ہیں، توجہ رکھیے گا، اتنے رحیم ہیں، وہ واقعہ آپ کا سنا ہوا، زامن آہو، زامن آہو، آہو کہتے ہیں ہرن کو، کہ ایک شکاری نے ایک ہرنی کو پکڑ لیا، جب ہرنی کو پکڑ لیا تو ہرنی فریاد کرنے لگی مولا کے پاس، مولا میرے بچے بھوکے ہیں، میں چاہتی ہوں ان کو دودھ پلا کے آ جاؤں، شکاری مجھے نہیں چھوڑا۔ امام رضا نے شکاری سے کہا، چھوڑ دو یہ بچے کو دودھ پلا دیں گی۔ کہا کہ کون ضمانت دے گا؟ کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ ہوتا ہے امام، زامن آہو۔ تو امام نے کہا چھوڑ دو، چھوڑ دیا اس کو، تھوڑی دیر میں ہرنی واپس آ گئی اپنے وعدے کے مطابق۔ اس نے کہا مولا مجھے معلوم تھا، میں صرف دیکھنا چاہتا تھا، مجھے آپ کی بات کا یقین تھا، اور اس نے اس ہرنی کو چھوڑ دیا۔ زامن آہو، وہ تو جانور ہے نا، اگر ہم اور آپ امام رضا سے توسل کریں تو کیا امام رضا ہمارے ہاتھ کو تھامنے والے نہیں ہیں؟ ہاتھ ہم دل دینے والے بنے، بقول آیت اللہ بہجت کے، کہ ان کے دوست آئے اور کہا کہ ہم اور تم کلاس فیلو تھے، میں سید تھا آل رسول کا، مجھے نہیں پتا تھا وادی سیر سلوک، عرفان اور روحانیت کیا ہوتی ہے، تم پہنچ گئے لیکن تم نے دوستی کا حق ادا نہیں کیا۔ آغا بہجت سے کہا، یہ آغا بہجت کے بیٹے ان کی وفات کے بعد سنا رہے ہیں واقعہ، توجہ، یہ جو عرفا ہیں، اولیاء الہی ہیں، ان کے دکانداری نہیں ہوتی ہے، یہی کسی کا چاند میں چہرہ نظر آ رہا ہے، کسی کو بشارت ہو گئی، کسی کو فلاں ہو گیا، یہ ڈرامے بازی، یہ ڈھکوسلہ بازی، یہ دکانداری ان کو نہیں آتی۔ ان کے جتنے واقعات ہیں سب ان کی موت کے بعد ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو ہم بتا رہے ہیں لیکن لفظ سیلو، موت کے بعد، موت کے بعد بیٹے نے کہا آیت اللہ فیری میرے والد کے گھر ہے، کلاس فیلو تھے، اور ان سے کہا کہ آج میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں اپنی دوستی کا، اور میں آپ کا مہمان ہوں، مہمان کی عزت واجب ہوتی ہے، امام رضا نے آپ کو کیا چیز دیا ہے؟ آیت اللہ بہجت رونے لگے، آیت اللہ بہجت جیسی عظیم شخصیت رونے لگی، گریا، شدید گریا، کہا کہ تم نے دوستی کا واسطہ دیا، کوئی اور ہوتا تو میں نہ بتاتا، امام رضا نے مجھے 10 چیزیں دی، 10 چیزیں عطا کی ہیں، اور ان میں سے ایک چیز میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ امام رضا نے مجھ سے کہا، مجھ حقیر بہجت سے کہا، اگر کوئی بھی شیعہ ہمارا، ہماری پناہ میں آنا چاہے تو ممکن نہیں ہے کہ ہم اسے پناہ نہ دیں، توجہ رکھیے گا، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ ہم پناہ چاہیں اب وہ نہ دیں، اچھا ممکن نہیں ہے، سورج نکلے اور سورج کی روشنی نہ ہو، ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح امام اتنا رؤوف اور رحیم ہے کہ عزیزانِ گرامی ہم اگر پناہ لینا چاہیں امام سے اور امام منع کر دے تو وہ امام نہیں ہے، امام وہ ہے جو رحمت الہی کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور پھر واقعات صرف نظر کر رہا ہوں، دل بہت زیادہ تک وقت کافی ہو گیا ہے اور میں اب مستقیم اس شبہ کی طرف آ رہا ہوں جو اس وقت ایجاد کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے اہل سنت کہ ہاں اہل بیت سے مودت اور محبت کا عقیدہ پایا جاتا ہے، سب اہل سنت ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں ایک گروہ ہے ناسبیوں کا، جیسے خوارجی تھے خوارج مولا کائنات کے مخالف، اسی طریقے سے تین گروہ علی کے سامنے آئے تھے، مارکین، قاسدین، ناقصین، عہد توڑنے والے، بیعت توڑنے والے، جنگ کرنے والے، اصحاب جمل اور اصحاب صفین۔ ایک چوتھا گروہ کون سا تھا؟ یعنی انہیں میں سے اس کو خوارج کہا جاتا ہے، تین میں سے ایک۔ ایک گروہ ہے کہ جو ناصبی کہلاتا ہے، جو بغض رکھتے ہیں اہل بیت سے، توجہ رکھیں، جو الحمدللہ آج جی تھوڑے تھوڑے ابھر رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ جو آپ کو کوئی کہتا ہے کہ پنجتن پاک گالی ہے، استغفر اللہ، یا علی ولی اللہ دہشت گردی ہے، الحمدللہ ہمارے اہل سنت بھائیوں نے کھول کر اس کا دفاع کیا ہے، جواب دیا ہے۔ سلام ہو ان اہل سنت بھائیوں پر کہ جنہوں نے ولایت علی کی اس شکل کا اس طریقے سے جواب دیا ہے۔ جب ہم دشمنان اہل بیت کہتے ہیں کہ ان پہ لعنت ہو تو سورت سنی بھائی نہیں ہوتا ہمارا، وہ ناصبی ہوتا ہے جس کے دل میں بغض ہوتا ہے، اس لیے کہ 12 امام کی محبت ان کے دلوں میں ہے، امامت کے قائل ہیں، ولایت کے قائل ہیں، جس شکل میں بھی قائل ہیں، میں ابھی اس پہ بحث نہیں کر رہا، لیکن قائل ہیں، 12 امام کو امام سمجھتے ہیں، کس درجے میں سمجھتے ہیں ایک الگ بحث ہے، لیکن محبت ہے، اہل بیت کی محبت کو سرمایہ ایمان سمجھتے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ اور یہ نہیں کہہ رہی ہے، علماء اہل سنت کہہ رہے ہیں، آج کے جو موجودہ علماء ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، ناصبی وہ فرقہ ہے کہ جو کھڑا ہوتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ علی ولی اللہ دہشت گردی ہے، یا مثلا کہہ دیتے کہ شیعہ جو ہیں وہ زیارت کے بعد صحابہ اکرام پہ تبرہ کرتے ہیں۔ اتنا جھوٹ اس دور میں، میڈیا کے دور میں جی، لوگوں کو جو سامنے بیٹھے ہیں ان کو بیوقوف بنا کر جھوٹ، افترا، دروغی، تہمت، الزام کے ذریعے سے یہی چار لوگوں کو اپنے پاس اکٹھا کر لو، یہ اس دور میں ہو رہا ہے، اس کا بھی جواب میں دے چکا ہوں۔ یا مثلا کہا کہ آپ حضرات معاویہ ابن سفیان کی حکومت کے مخالف کیوں ہیں، کہ اگر باپ نے بیٹے کو نامزد کر دیا تو علی نے حسن کو نامزد کیا، حسن نے حسین کو، حسین نے سجاد کو، سجاد نے مثلا، اس طرح تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو رسول اللہ نے غدیر خم کے خطبے میں بیان فرمایا تھا، لیکن معاویہ ابن ابی سفیان کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو مثال کے طور پر نامزد کرے، نہ وہ قرآنی حکومت تھی، نہ وہ اسلامی حکومت تھی، نہ وہ انسانی حکومت تھی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے ماننے والے ہیں، یعنی خلفاء کی خلافت پر یقین رکھتے ہیں جیسے کہ ہمارے برادران اہل سنت کا عقیدہ ہے، تو اس کے مطابق بھی یہ انتخاب جو تھا، یہ نامزد کرنا تھا، یہ نامینیٹ کرنا، یہ بھی درست نہیں تھا، اس خلیفہ کے خلفاء کے مکتب کے مطابق بھی درست نہیں تھا، اس کا بھی جواب دیا۔ ایک اور شبہ ایجاد کیا گیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت کے بعد جو ہے وہ 73 فرقے ہوں گے، میری امت میں 73 فرقے، موسیٰ کی قوم میں 72، 71، عیسیٰ کی قوم میں 72، اور میری امت میں 73 ہوں گے، ایک فرقہ ناجیہ یعنی نجات یافتہ ہوگا، اور ایک 72 فرقے جو ہیں وہ کون ہوں گے، وہ جہنمی ہوں گے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ بتائیے کہ وہ کون سا فرقہ ہے، تو کہا ما علیہ انا و اصحابی، توجہ رکھے گا، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، میں ایک سیدھا سیدھا مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ خود علماء اہل سنت اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور علماء تشیع کا کیا عقیدہ ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ وہ کون سا گروہ ہے کہ جو نجات یافتہ ہے؟ اب آپ کے ذہن میں کیا آئے گا، 72 کون ہے، جہنمی، ایک کون سا ہے، 73 میں وہ کون سا ہے جی، ناری نوری ہے، یہ نجات یافتہ ہے۔ آپ کے ذہن میں 73 میں، 73 میں تو سب سے آخر میں آتا ہے نا، توجہ رکھیں، یہ 73 فرقہ ناجی نہیں ہے، یہ وہ مسلک و فرقہ ہے جو سب سے پہلے وجود میں آیا، توجہ رکھیے گا۔ اب میں دلیل دے رہا ہوں، میں اہل سنت کی کتابوں سے، سورہ بینہ آیت نمبر 7 میں ارشاد رب العزت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، توجہ رکھے گا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا یہی وہ لوگ ہیں جو خیر بریت ہیں، یعنی بریت میں سب سے زیادہ خیر والے، افضل اور فضیلت والے ہیں. توجہ رکھیں، برا اگر بریا سے ہو تو بر سے ہے، خشکی سے، خشکی یعنی مٹی، یعنی مٹی میں جو انسان بنائے گئے ہیں، مٹی سے جو انسان بنائے گئے ہیں ان میں سب سے افضل وہ ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا. اور اگر برا سے ہو تو مخلوقات مانا لیا جائے، دونوں مانا، یعنی مخلوقات میں بھی افضل اور مٹی سے بنائے ہوئے انسانوں میں بھی افضل. تو پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے کہ جو خیر البریہ ہے؟ ایک دفعہ مولا کائنات تشریف لائے، ہذا علی ابن ابی طالب، یہ جو خیر بریت ہے یہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اور پھر اصحاب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے تھے جب بھی مولا کائنات کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے جا خیر البریہ، مخلوقات سے مراد لی جائے تو اس میں سب سے افضل علی آ گیا، اور مٹی سے بنے انسانوں میں جو فضل و شرف رکھتا ہے جب مولا کائنات کا چہرہ دیکھتے تھے تو کہتے علی مرتضیٰ آ گیا. اور یہ میں نہیں کہہ رہی، اہل سنت کہہ رہے ہیں، اہل سنت کی کتابوں سے روایت ہو رہا ہے. ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب سوائق محرقہ میں لکھا ہے، توجہ رکھے گا، سوائق محرقہ صفحہ نمبر توجہ رکھے گا 161 میں لکھا ہے کہ ام سلمہ رسول اللہ کے ساتھ تھیں، توجہ رکھے گا، حضرت ام سلمہ، اور سرکار تشریف لائے، علی بھی ہیں فاطمہ بھی ہیں، تو فرمائے یا علی انت و اصحابک فی الجنت، انت و شیعتک فی الجنت، اے علی تم اور تمہارے شیعہ جنت میں کامیاب ہیں، انت و شیعتک ہم الفائزون یوم القیام، اے علی تم اور تمہارے شیعہ جنت میں کامیاب ہو جانے والوں میں سے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن حجر عسقلانی، اہل سنت کے بہت بڑے مفسر اور تاریخ دان گزرے ہیں، عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب سوائق محرقہ میں. خطیب خوارزمی نے اپنی کتاب، یہ بھی اہل سنت کے عالم دین ہیں، اپنی کتاب المناقب میں لکھا ہے، المناقب بہت سارے علماء اہل سنت نے فضیلت اہل بیت میں لکھی ہے کہ اہل بیت کی فضیلت کیا، اس کا نام المناقب لکھا ہے، المناقب لفلاں، المناقب لفلاں، المناقب اختب خوارزمی، توجہ رکھے گا. اختب خوارزمی کہتے ہیں فصل نمبر 6 صفحہ نمبر 73 اور حدیث نمبر 52 کہ رسول اللہ جب سفر معراج میں گئے تو جنت میں ایک بہت ہی خوبصورت اور تزئین و آرائش شدہ ایک درخت دیکھا، تو آپ نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ بتاؤ کہ یہ درخت کس کا ہے، توجہ رکھے گا، تو جبرائیل نے کہا کہ آپ کے چچا زاد بھائی علی اور ان کے شیعوں کا ہے، توجہ رکھے گا، یہ درخت کس کا ہے؟ آپ کے چچا زاد بھائی علی اور ان کے شیعوں کا ہے. جب اللہ جنت میں جنتیوں کو داخل کرے گا تو علی اور ان کے شیعہ اس درخت کے پاس لائے جائیں گے تاکہ وہ اس درخت کی زینت سے استفادہ کریں، اور روز قیامت منادی ندا دے گا یہ خدا کی طرف سے علی اور ان کے شیعوں کے لیے اللہ کا ہدیہ اور تحفہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کے مصائب پر صبر کیا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اہل سنت کا عالم دین کہہ رہا ہے، توجہ رکھے گا. اختب خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المناقب مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ 3-4 حوالے دے رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا اولئک یہی وہ لوگ ہیں ہم خیر البریہ، یہ مخلوقات میں یا مٹی سے بنے انسانوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں. توجہ رکھیے گا، آیت کا ہے سورہ بینہ آیت نمبر 7 یاد رکھیے. مولا کائنات اہل سنت کی تفسیر لکھی ہے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مفسر قرآن، امام سیوطی کہا جاتا ہے، توجہ رکھیے گا. اب امام سیوطی میرے امام نہیں ہیں لیکن میرا شرع صدر دیکھیے، مکتب اہل بیت دیکھیے، ہمارے برادران اہل سنت کے مفسر قرآن ہیں وہ امام لکھتے ہیں، تو احتراماً میں بھی کہتا ہوں کہ امام سیوطی، اس سے زیادہ کہیں آپ کو ہمانگی ملے گی، اس سے زیادہ کہیں احترام ملے گا، یہ ہے مکتب اہل بیت. بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. الدر المنظور تفسیر کا نام ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 538 میں جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ بینہ آیت نمبر 7، یاد رکھیے کہ ذہن کے خانوں میں بٹھا لیجئے، مولا کائنات کی شان میں جو آیات نازل ہوئی ہیں، ایک اور عالم دین ہے ابو القاسم حسکانی، 5ویں صدی کے عالم دین اہل سنت، تفسیر لکھ کے شواہد التنزیل لقواعد التفضیل، شواہد التنزیل شواہد یعنی دلیل، تنزیل یعنی آیات جو نازل ہو رہی ہیں، علی قواعد علی قواعد التفضیل، کہ ہم کیوں علی کو فضیلت دے رہے ہیں، اس کی دلیل قرآن سے دے رہے ہیں. یہ کون 5ویں صدی کے عالم دین ہیں جو ابو القاسم حسکانی، ان کی کتاب کا نام ہی یہی ہے شواہد التنزیل. اس میں کہتے ہیں 200 آیات مولا کائنات کی شان میں آئی ہیں، اور ہر آیت کے ذیل میں انہوں نے مختلف احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیے، سب اہل سنت سے تقریباً، اور فرمایا کہ یہ علی کی شان میں، یعنی تقریباً 1000 سے زیادہ احادیث اور 200 کے قریب روایات ان کے مطابق. توجہ رکھے گا. اب امام سیوطی کیا کہہ رہے ہیں، جناب عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نمبر 7 نازل ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ہستی کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، یعنی اللہ رب العزت، فرمایا ان ہذا، اب مولا علی بیٹھے، ان ہذا یعنی ہذا اس میں اشارہ، یعنی یہ، توجہ رکھے گا، ان ہذا یہ وشیعتہ ہم الفائزون یوم القیامہ، یہ علی اور اس کے شیعہ روز قیامت کامیاب ہو جانے والوں سے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام سیوطی الدر المنثور میں لکھ رہے ہیں، توجہ رکھے گا. یا ابن اسیر نے لکھا، کون علی؟ توجہ رکھیے گا، النہایہ جلد 4 صفحہ نمبر 106 میں فرماتے ہیں ستقدمو علی اللہ انت وشیعتک راضین مرضین، اے علی تم بہت جد اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے اور تمہارے ساتھ تمہارے شیعوں کا ایک گروہ ہوگا، کہ اللہ تم سے راضی ہوگا، تمہارے شیعوں سے راضی ہوگا، اور تم اور تمہارے شیعہ اللہ سے راضی ہوں گے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن اسیر کہہ رہے ہیں، النہایہ میں کہہ رہے ہیں. پھر فرمایا شواہد التنزیل جن کا میں نے ابھی نام لیا، علامہ ابو القاسم حسکانی، یا علی انت و شیعتکم الفائزون، اے علی تم و تمہارے شیعہ، توجہ رکھے گا. اب لوگ مکر جاتے ہیں لفظ شیعہ قرآن میں نہیں ہے، لفظ قرآن میں شیعہ آیا ہے. اور پھر سب سے پہلا گروہ جس کو رسول نے کہا کہ یہ کامیاب ہے وہ مولا کائنات کے شیعہ اور پیروکار ہیں، مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. یہ اہل سنت، اس لیے میں نے کہا تمام اہل سنت جو ہیں وہ محبت رکھتے ہیں سوائے چند ناسبیوں کے، کہ جو بغض رکھتے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں آج. اور میں ہمیشہ اپنے برادران اہل سنت سے کہتا ہوں کہ نہ میری سنیے نہ مفتی کی سنیے، جا کے اپنی کتابیں پڑھیے، کتابیں پڑھیں، کتابیں پڑھنے کے روایت ہیں. وہ ہم سے آج 40 سال پہلے کہا جاتا شیعوں کے بچوں سے بحث نہیں کرنا، کیوں شیعوں کا بچہ بڑا عالم ہوتا ہے، یہ 40 سال پہلے کی بات ہے معذرت کے ساتھ. آج کل آپ نے کہہ دیا ہے موبائل پکڑا دیا بچے کو، پب جی کھیل رہا ہے، موٹو پتلو دیکھ رہا ہے، جی بچہ جی لگا ہوا ہے، کبھی بچہ موبائل پہ گیم کھیل رہا ہو اس کی تصویر کھینچ لیے گا، پتہ چل جائے گا کتنا ڈوب کے کھیل رہا ہوتا ہے بیچارہ. ان بچوں کو یہ نہیں پتہ کہ بچپنا ہوتا کیا ہے، ان کو تو آپ نے موبائل پکڑا دی بیچارے کھیل رہے ہیں. بچپنا تو ہمارا تھا کہ ہم کھیلتے تھے، انرجی بھی آتی تھی، اسپرٹ بھی ہوتا تھا، لگن بھی ہوتی تھی، کمپٹیشن بھی ہوتی تھی. اب موبائل پکڑا دیا وہ بیچارہ اسی میں مست ہے، ہم سمجھ رہے بچہ بہل گیا، یہ بہل نہیں گیا بچہ بہک گیا ہے. تو 40 سال اپنے بچوں کو پڑھائیے، مجالس میں لے کے آئیے، ان کی تعلیم کا انتظام کیجیے تاکہ ہمارا بچہ عالم بن سکے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. خود امام سیوطی کہتے ہیں الدر المنثور میں، بچے سن رہے ہیں، بچوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بچے اپنے مطلب کی بات سن رہے ہیں. موٹو پتلو میں نے کہا، پب جی کا سمجھ گئے مولانا ہماری بات کہہ رہے ہیں. تو یہ ماں باپ کا ہے کہ ماں باپ ٹائم رکھیں بچوں کے لیے، ان کی تربیت کا انتظام کریں، نہ یہ کہ بچہ جہاں رہے موبائل پکڑا دیا جی، جیسے چوسنی دیتے تھے نا پہلے بچے چوس، بچوں کو آج موبائل دے دیں. ٹائم رکھیں، اس کے فزیکل ایکٹیویٹی رکھیں تاکہ بچہ جو ہے ہر طرح سے انجوائے کر سکے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. امام سیوطی نے اپنی کتاب الدر المنثور میں لکھا ہے، امام سیوطی الدر المنثور میں لکھتے ہیں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 300 379، ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ نے فرمایا رسول اللہ، اللہ کے بعد اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزیز و مکرم کون ہے؟
توجہ رکھیے گا،
سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ یا رسول اللہ آپ بتائیے. اب سرتاج ہیں ان کے، خاوند ہیں، شوہر ہیں، مجازی خدا ہیں، جناب عائشہ کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ بتائیے اللہ کی بارگاہ. وہ سوال دیکھیں کتنے پتے کا سوال کر رہی ہیں ام المومنین، کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ بتائیے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ با عزت کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اے عائشہ، کیا تم سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 نہیں پڑھتی ہو؟ فرمایا عائشہ اے میری زوجہ، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، قرآن پڑھو تو پھر سمجھ کے پڑھو تاکہ پتہ چلے ہم خیر البریہ کون ہے، یہ علی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. اب وہ ناصبی صاحب کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا 73 فرقہ کون ہے؟ مانا علیہ مانا صحابی، میں ہوں جس پر میرے اصحاب. پھر وہ بدبخت کہتا ہے کہ آل گمراہ ہو سکتی ہے، آل گمراہ ہو سکتی ہے، یہ الفاظ ہیں، نوٹ کی ہوئے الفاظ ہیں. یعنی آپ بغض اہل بیت میں اتنا بڑھ گئے کہ آپ نے آل کو گمراہ کہہ دیا. کاش کہ آپ اپنی کتابیں پڑھ لیتے. میں اپنے سننے بھائیوں سے کہوں کتابیں پڑھیں، پتہ چلے کہ آل کون ہے. چونکہ ہمارے پڑھنے کا رواج نہیں ہے، نہ ہمارے یہاں نہ ان کے یہاں، کیونکہ ہماری یہ تبربادی کی، نقطے بادی کی، چٹخارے دار، مسالے دار، اس کو کھینچو، اس کو نیچے کرو، اس کی ناک رگڑو، جی اپنا جھنڈا گاڑ دو، یہ ہمیں پسند ہے. ان کی ابھی ایسے مزاج ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم نے بھی مجالس کا مزاج ایسے بنا دیا ہے. جب تک کہ کسی کو نیچا نہیں کریں، کسی کے جو ہے خلاف نعرے نہیں لگے، ہمارا مولانا مجلس ہی نہیں لگ رہی. ایک ہمارے گئے مولانا، کہہ لیں گے مولانا علی علی نہیں ہو رہا ہے، علی علی نہیں ہو رہا. کیا یہ جو پڑھ رہا ہوں، کیا کوئی اور پڑھ رہا ہوں میں؟ کہ میں خلافہ کے عقائد پڑھ رہا ہوں یا ان کے فضائل پڑھ رہا ہوں؟ یہ بھی تو علی علی ہے. یعنی آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ مولا کائنات کا کلام، مولا کائنات کے ذکر سے وہ جو خیبر و خندق کی تک محدود ہے؟ توجہ رکھیے گا، کیوں ہم اتنے کوہتا فکر ہو گئے. لہٰذا اب کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جس پر میں اور میرا اصحاب ہے، پھر کہا آل گمراہ ہو سکتی ہے. اب آل کا جو نظریہ ہے، توجہ رکھیے گا، ابو القاسم حسکانی، یہ کون ہے؟ اہل سنت کا، ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے آل جو ہیں صراط مستقیم ہیں. صراط مستقیم گمراہ ہو سکتی ہے؟ نہیں. صراط مستقیم تو وہ ہے جو گمراہیوں سے نکال کر جنت کی طرف لے جانے والی ہے. امام صادق کہتے ہیں ہر زمانے کا امام صراط مستقیم ہوا کرتا ہے، ہر زمانے کا امام، اس لیے کہ وہ امام ہے کہ جو تمہیں کہاں تک لے جانے والا ہے؟ ہدایت کے ذریعے سے جنت تک لے جانے والا. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد. اب آل کا جو نظریہ ہے، میرے برادران اہل سنت، اگر میری آواز سن لیں تو سنیں، ہمارے برادران اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں، حضرت عمر دوسرے خلیفہ ہیں، حضرت عثمان تیسرے خلیفہ ہیں، اور مولا علی چوتھے خلیفہ ہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے. ہمارا خلیفہ، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ امام علی خلیفہ بلا فصل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بنیادی اختلاف ہے. یہ اختلاف لڑنے جھگڑنے کا سبب نہیں بننا چاہیے، کچھ تو کچھ شار کا سبب نہیں بننا چاہیے کہ میں آپ کا گریبان پکڑ لوں اور آپ میرا. جب انہوں نے ایک دوسرے کا گریبان نہیں پکڑا، توجہ رکھیے، بہت دلیل سے بات کہہ رہا ہوں میں، جب انہوں نے نہیں پکڑا، مولا علی نے کہیں پکڑا کہ تم نے مثلا میری خلافت کو مثلا؟ نہیں، کبھی نہیں. کوئی ایسا جو علمی اختلاف ہو اپنی جگہ ہے، اس کا اظہار کیا مولا کائنات ہے، ایسا نہیں کہ نہیں کیا. لیکن یہ گالم گلوچ، یہ کشت و کشتار، یہ خون، یہ تحقیر، یہ اہانت، یہ عزت اور جان اور مال کو مباح سمجھ لینا جو آج نظر آ رہا ہے، یہ تنگ نظری جو آج نظر آ رہی ہے، اس سے پہلے نہیں تھی. تو کہا کہ یہ ہمارے برادر نے لہسن. اب آل کا جو نظریہ ہے نا، 12 امام کا، یہ سنیوں کا نہیں ہے، یہ شیعوں کا نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، توجہ رکھے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہی، امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ آل کا نظریہ جو ہے، یعنی 12 امام کا نظریہ تمام مسلمانوں کا نظریہ ہے، نہ صرف شیعہ کا، نہ صرف سنی کا. اس لیے کیا کہتے ہیں امام شافعی، کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل سنت کے 4 امام جن کی تقلید ہوتی ہے، ان میں سے ایک امام کہہ رہا ہے یا اہل بیت رسول اللہ حبکم من القرآن قد انزلہ، اہل بیت رسول اللہ آپ کی محبت کو قرآن جو نازل کیا ہے اللہ نے، اس میں آپ کی محبت کو واجب کر دیا. من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو آپ پہ درود نہ بھیجے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. آل وہ ہیں، آل محمد وہ ہیں جس پہ درود بھیجا جا رہا ہو، توجہ رکھیے گا. میں اس پہ حیدرآباد میں گفتگو کر چکے. آل سے کیا مراد ہے؟ آل کسے کہتے ہیں؟ ہر گھر والے کو آل کہا جاتا ہے یا ہر گھر والی کو آل کہا جاتا ہے، ہر رشتہ دار کو آل کہا جاتا ہے؟ نہیں، اس پہ گفتگو کر چکا ہوں میں، یہاں پر اس میں متعرض ہونا نہیں چاہتا کہ آل سے مراد کون ہے. لہذا کہا کہ آل گمراہ ہو سکتی ہے. یعنی اس سے زیادہ بخت انسان کوئی نہیں جو یہ کہ آل گمراہ ہو سکتی ہے، جس کے بعد سرکار کہہ رہے ہیں کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی، ایک کا نام قرآن ہے، ایک کا نام اہل بیت ہے. لن تدل بعد ابد ما ان تمسکتم، اگر تم ان سے تمسک اختیار کیے رہو گے، ایک میرا قرآن، ایک میری آل، اگر ان سے تمسک اختیار کیے رہو گے، لن تدل بعد ابدا. نبأنی لطیف الخبیر، مجھے خداوند عالم نے خبر دی ہے، انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ جب تک حوض کوثر تک نہ پہنچ جائیں، یہ کبھی ایک دوسرے جدا ہونے والے نہیں ہیں. اور آپ فرما رہے ہیں کہ آل گمراہ ہو سکتی ہے. کاش کہ آپ اپنی کتاب پڑھتے، شیعوں کے بغض میں آپ اتنا بڑھ جائیں. توجہ رکھیں، ممکن ہے کسی ہمارے سنی بھائی کو ہماری مجلس پر، ماتم پر، علم پر، شب ذوالجنہ، شب تابوت پہ اعتراض ہو، سوال ہو، کوئی مسئلہ سوال کیجیے، ہم جواب دیں گے. لیکن بغض نہیں ہونا چاہیے، سوال ہونا چاہیے، سوال سوال کی طرح ہو، جواب جواب کی طرح ہو. مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد. بغلون صاحب کے کہا کہ ما علیہ انا و اصحابی، کون سا فرقہ نجات یافتہ ہے؟ ایک. ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے ہم ہیں، دیوبندی کہہ رہے ہم، بریلوی کہہ رہے ہم، اہل حدیث کہہ رہے ہم، جی جی وہ اتاری آ گئے وہ کہہ رہے ہم، شیعہ کہہ رہے ہم، مختلف لوگ کہہ رہے ہیں، کون؟ اگر اہل سنت یہ سمجھتے ہیں، دلیل ہے ان کے پاس کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، تو ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کا ہاتھ تھامو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم گمراہ ہیں شیعہ، تو آئیے آپ ہمارا ہاتھ تھامیے، دلیل سے بات کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے سنی بھائیوں کا ہاتھ تھامیں، کہ ہم اس کو ڈوبنے سے بچائیں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے. نہ یہ کہ ہم ایسی فضا ایجاد کریں، لڑائی جھگڑے کی، تبرے بازی کی، اور نہ جو نے اپنی بھڑاس کو نکال کر، اپنے مادی منافع کو بڑھا کر قوم کو بیوقوف بنا کر چلے جائیں، اور اپنا جی پانی خرچہ جی ڈبل کر جائیں. نہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اہل تشیع جو ہے وہ ان 72 فرقوں میں سے، تو آئیے ہماری ہدایت کیجیے، ہم ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار ہیں. اور اگر ہم ہدایت یافتہ ہیں، تو ہم آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتے، سمجھیے گا، اس میں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں. اب روایت جب آتی ہے، تو روایت دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک روایت ہوتی ہے، ایک درایت ہوتی ہے. توجہ، روایت کیا ہوتی ہے؟ روایت وہ الفاظ جو اس میں بیان کیا جاتا ہے، وہ راوی جو اسے نقل کرتا ہے، وہ سلسلہ ہوتا ہے، ایک راوی ہوتا ہے. اب حدیث کی پھر اسی طرح کیٹیگریز ہوتی ہیں، درجے ہوتے ہیں، یہ مستند ہے، یہ غیر مستند ہے، یہ حسن ہے، یہ مرسل ہے، یہ فلاں ہے، یہ ضعیف ہے، یہ فلاں ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس بحث میں بھی میں نہیں جا رہا. یہ کیٹیگریز ہوتی ہیں، راوی اپنا ہے، غیر ہے. ابھی اسلام آباد کانفرنس آپ نے دیکھا کہ مکتب تشیع علماء زاکرین برپا کی، اور پورے ملک میں، پوری دنیا میں اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو، حکومت کو، ایجنسی کو پیغام کے شیعہ ایک ہیں، عزاداری اور علی کی ولایت کے سائے میں ایک ہیں. کیوں؟ دشمن ہمارے خلاف، عزاداری کے خلاف بکواس کرے، ہم خاموش رہیں. یہ تکفیریوں کی بات کر رہا ہوں میں، اہل سنت کی بات ہے، اہل سنت بھی عزاداری کرتے ہیں. سندھ میں چلے جائیے، ابھی میں آپ کو بتاؤں، جس صبح کو ہم 15 سفر کو ہم جا رہے تھے، توجہ رکھیے گا، اسلام آباد میں تھے، علامہ شہنشاہ صاحب تھے، علامہ رضی صاحب تھے، علامہ آپ کی خدمت میں عرض کروں احمد اقبال رضوی صاحب تھے، پھر علامہ صلاح الدین صاحب تھے، علامہ عباس حیدر آبدی صاحب تھے، کو 8-10 علماء کا گروپ ہم جا رہے تھے، دو فلائٹوں میں، دو تین الگ تھے، باقی ہم الگ تھے. ایک نوجوان آیا، ہم سب کھڑے تھے، میں بھی امام میں تھا، مولانا شہنشاہ بھی امام میں تھے. میں معمولاً اس طرح نام نہیں لیتا ہوں، لیکن میں صرف بتانے کے لیے، ایک نوجوان آیا، وہ آغا شہنشاہ میرے پاس آئے، آغا شہنشاہ کے پاس آیا، پیچھے جا رہا تھا. میں آپ کی مجلس میں آیا تھا، نو محرم میں آیا تھا، میں آپ کے پیچھے پیچھے گیا تھا، میں آپ کو بلانا چاہ رہا تھا، میں کرنا چاہ رہا تھا. مولانا نے کہا ٹھیک ہے، شاباش، کوئی مسئلہ نہیں، تو مجھے رابطہ کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا. آخر میں کہہ لیں گے مولانا پتہ ہے میں سنی ہوں، اگر وہ نہ بتاتا تو میں یہ سمجھتا یہ کوئی کٹر شیعہ ہے. ایک سنی نوجوان ایک شیعہ عالم دین کے پاس آ کر اس طرح التماس کرے، بچھا جائے، جھکا جائے، تواضع اختیار کرے، ویسے میں تصور نہیں کر سکتا. تو اہل بیت کی محبت تمام اہل سنت کے دل میں ہے، توجہ رکھے گا، بارہ امام کی محبت. یہ اور بات ہے کہ بعض لوگ بغض کی بنا پر، بعض لا علم و جہالت کی بنا پر اہل بیت کے اماموں کو نہیں سمجھتے، بارہ امام شیعوں کے امام ہیں. نہیں، اگر شیعوں کے امام ہوتے تو سب سے پہلے وہابی حضرات مسجد نبوی سے یہ بارہ امام کے نام ہٹا دیتے، لیکن آج تک یہ نام لکھے ہوئے ہیں. توجہ کی، آج تک لکھے ہوئے بارہ امام کے نام. اس لیے کہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے. بلکہ درود بھیجے محمد وال محمد. تو ایک روایت ہوتی ہے جو راوی سے ہوتی ہے، اس کے الفاظ ہوتے ہیں. ایک ہوتی درایت، کہ یہ جو کہا گیا ہے خود یہ مفہوم درست ہے یا نہیں، خود یہ مفہوم معنی کے اعتبار سے درست ہے، وہ درایت کہلاتی ہے، سمجھ بوجھ فہم کے اعتبار سے. اب آتے ہیں کہ یہ روایت جناب ابی ہریرہ سے رہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ افترقت الیہود علی احدا و احدا و سبعین فرقہ. یہود بنی اسرائیل 71 فرقوں میں تبدیل ہو گئے، اور میری امت کے بعد 73 فرقوں میں امت تبدیل ہو جائے گی. توجہ رکھیے گا، ابو منصور عبد القاہر بغدادی نے الفرق بین الفرق میں یہ اس چیز کو لکھا ہے، یہ روایت نقل کی ہے. اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفْرُقُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ثَانِي وَسَبْعِينَ، کہ جو کچھ بھی بنی اسرائیل میں ہوا تھا وہی میری امت میں ہوگا. بنی اسرائیل میں 72 فرقوں میں تبدیل ہوئی تھی، میری امت میں 73 فرقوں میں تبدیل ہوئی. یہ اہل سنت کی روایات ہیں، توجہ رکھیے گا. یہ اہل، اب میں آپ کو شیعہ روایت بتا رہا ہوں. مولا کائنہ سے روایت ہے، فرمایا سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ سنا، یقول، وہ فرما رہے تھے. کیا فرما رہے تھے؟ ان امت موسیٰ افترقت بعد علی 71 فرقہ فرقۃ منہا ناجیہ. امت موسیٰ موسیٰ کے بعد 71 فرقوں میں تبدیل ہو گئی تھی، ان سے ایک فرقہ نجات یافتہ ہے، توجہ رکھے گا. اور عیسیٰ کے بعد ان کی امت 72 فرقوں میں تبدیل ہو گئی تھی، ان میں سے 71 جہنمی، ایک فرقہ کون ہے؟ وہ نجات یافتہ ہے، ناجیہ فرقہ ہے. اور میرے بعد امت 73 فرقوں میں تبدیل ہو جائے گی، 72 جہنمی، ایک فرقہ، توجہ، ایک فرقہ نوری ہوگا، ناجیہ ہوگا، نجات یافتہ ہوگا، توجہ رکھے گا. اب مولا علی نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ توجہ رکھیے گا، یہ جو فرقہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے یہ وہ فرقہ نہیں کہ جو آج فرقہ وارانہ ہمانگی کا اجلاس بلایا جناب عمران خان صاحب نے، یہ فرقہ کچھ اور ہے. وہ فرقہ جس کی رسول اللہ بات کر رہے ہیں وہ فرقے کے معنی کچھ اور بنتا ہے. اب دامن بند بن جا چکی ہے کہ آج کی اسلام میں جو فرقہ کہا جاتا ہے وہ کیا ہے، اور رسول اللہ جس فرقے کی بات کر رہے ہیں وہ الگ ہے. لفظ ایک ہے لیکن کیا معنی مختلف. جیسے ان تاکید کے لیے آتا ہے، توجہ رکھے گا، تاکید کے لیے آتا ہے. اگر کلام کی ابتدا میں آ جائے تو انا پڑھا جائے گا، کلام کے وسط میں آ جائے تو انا پڑھا جائے گا، لیکن معنی ایک ہی ہوتا ہے، توجہ رکھے گا. انا ابتدائے کلام میں، انا وسط کلام میں. لیکن اگر جو ہے کوئی جاہل آدمی ہو وہ انا کو انا، انا کو انا پڑھے گا، وہ کہے گا فرق کیا ہے بھائی، یہ بھی الف نون نون ہے، یہ بھی الف نون نون ہے. تو پتہ چلا ظاہری الفاظ سے دھوکے مت کہو، ظاہری شکل دیکھ کے یہ مت کہو کہ یہ انا یا انا ہے. جب بغیر اصول و قوانین کے تم پڑھو گے تو انا کو انا بھی پڑھ سکتے ہو، انا کو انا بھی پڑھ سکتے ہو، کیونکہ تمہیں پہچان نہیں ہے. تو ظاہری حالت دیکھ کر فتویٰ مت لگاؤ. تو جب الفاظ کو دیکھ کر تم نہیں بتا سکتے بغیر اصول و قانون کے یہ انا پڑھا جائے گا انا پڑھا جائے گا، تو جو رسول کو اپنا جیسا کہہ رہا ہے وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ رسول مجھ جیسا ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہو جب انا اور انا کو پڑھنے کے لیے اصول ہیں؟ تو رسول کی فضیلت و برتری کے لیے بھی تو کوئی اصول ہوگا نا. بلکہ درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر. اب مولا کائنات نے پوچھا، بہت تیزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، مولا کائنات نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ فرقہ کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ وہ من ناجیہ، یا رسول اللہ بتائیے وہ فرقہ کون سا ہوگا جو نجات یافتہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 73 میں سے 72 جہنمی ڈائریکٹ، ایک فرقہ ناجیہ جو جنت میں جس کی فلائٹ اترے گی. یا رسول اللہ وہ من ناجیہ، یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے، وہ کون سا گروہ ہے، وہ کون سے نورانی لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے؟ اب سرکار دو جہاں فرماتے ہیں زبان عصمت رسول سے الفاظ وہی تو نہیں ہے لیکن وہی کے برابر ہی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، یہ تو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، یہ تو وہ کہتا ہے جو وہی اترتی ہے. یہ تو وہی کتاب ہے. اب سرکار نے فرمایا یا علی فقال التمسک بما انت واصحاب, جس نے تیرا اور تیرے اصحاب کا دامن تھام لیا وہ فرقہ ناجیہ. جس نے تیرا اور تیرے شیعوں کا دامن تھام لیا وہ فرقہ نجات یافتہ. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب سند کے اعتبار سے, سند کی بات ہے کہ بھائی یہ رسول اللہ سے ہے یا نہیں ہے, تین گروہ آئے سامنے. ایک نے کہا کہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے, یہ روایت درست نہیں ہے. تین گروہ امت اسلامی شیعہ سنی دونوں میں, اہل سنت کے جتنے فرقے ہیں, شیعوں کے جتنی برانچز ہیں سب میں, کہا کہ تین اقوال سامنے. پہلا قول کیا ہے, ہم قبول نہیں کرتے. ابن حزم اور اسی جیسے افراد نے کہا ہم قبول نہیں کرتے. اچھا جی چلے, ایک آپ الگ ہو جائیے. دو, بعض نے کہا کہ ہم سکوت اختیار کرتے ہیں. ابو الحسن اشعری اور فخر الدین رازی اہل سنت مفسر امام رازی کہا جاتا ہے جن کو, انہوں نے کہا ہم چپ ہیں, ہم نہیں بولیں گے, ہم بالکل نیوٹرل ہیں. تیسرا گروہ وہ ہے جو کہتا ہے روایت درست ہے, روایت درست ہے, توجہ رکھے گا. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ان دو کو چھوڑ کے روایت درست ہے تو اب آئیے کاؤنٹنگ شروع کرتے ہیں. 73 فرقے, بعض نے لکھا ہے کہ اہل سنت کے 23, شیعوں کے 23, اور ادھر سے ملا کر کہیں نہ کہیں کہ فٹ کر کے 73 بنا دی انہوں نے. اور کہا کہ مثلا سنی نے کہا کہ سنی نجات یافتہ, شیعہ نے کہا شادی نجات یافتہ. اچھا جناب, لیکن کہیں سے بھی 73 فرقہ پورے نہیں ہو رہا ہے. شیعوں کے اصلی جو فرقے ہیں, یعنی ایک 12 امامی, 12 امامی سے نکلنے والے تین چار جن کو فرقہ, ایک کیسانیہ, ایک زیدیہ, ایک امامیہ, توجہ رکھیے گا, ایک اسماعیلیہ, چار ہمارے بڑے فرقے تصور کیے گئے ہیں تاریخ میں. اسماعیلیہ چھٹے امام سے, کیسانیہ جو حضرت زید بن شہید رحمۃ اللہ علیہ کی امامت کے قائل تھے, لیکن حضرت زید خود امامت کے قائل نہیں تھے, ان کے بعد جو لوگ آئے وہ امامت کے قائل تھے, ان کو کیسانیہ کہا جاتا ہے. حضرت مختار کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کیسانی فرقے سے, حالانکہ وہ کیسانی فرقے سے نہیں تھے. محمد بن حنفیہ تھے جو اپنی امامت کے قائل تھے, بعد میں جی انہوں نے چھوڑ دیا تعقیدہ. اور زیدیہ, یہ چار فرقے ہمارے اور اہل سنت کی جتنی برانچز ہیں ان میں سے کوئی بھی 73 کی تعداد کو نہیں پہنچتا, توجہ رکھیے گا. اب علماء جمع ہوئے, بھائی دیکھیں حدیث روایت کے اعتبار سے درست ہے. دو گروہ, ایک نے کہا ہم نہیں مانتے, ایک نے کہا ہم خاموش ہیں, ایک نے کہا ہم مانتے. اب جو ماننے والے تھے انہوں نے کہا اب کاؤنٹنگ شروع کرو, اب اس مخمل سے باہر نکالو, بھائی کون ہم ہیں یا تم ہو, توجہ رکھیے گا. اب شیعہ کہہ رہے ہم, سنی کہہ رہے ہم, اب دونوں میں یہ بحث ہو رہی ہے, علمی بحث ہو رہی ہے, یہ بازاری بحث نہیں ہو رہی ہے. اب کیا ہوا کہ اب مخمل سے گرفتار کرنے کے لیے اب جو اصلی فرقے ہیں شیعوں کے سنی کو ملا کر, یہ تو 73 بنتی نہیں ہے, یہ تعداد تو 73 بنتی نہیں ہے, یا 73 سے کم ہے یا 73 سے زیادہ بنتی ہے. تو اب کیا کریں؟ کہا کہ نہیں, ایک اور جواب آیا, نہیں نہیں وہ تو صرف تین صدیوں کے لیے بات کی گئی تھی, تین صدیوں میں جتنے فرقے بنیں گے وہ سب مثلا ان میں تو 72 غلط ہے, ایک صحیح ہے. کہا کہ حدیث میں تو یہ نہیں کہا کہ تین صدیوں تک جو ہے وہ جتنے فرقے بنیں گے, حدیث کلی ہے, حدیث مجموعی ہے, اس میں کوئی لمٹ تو نہیں ہے, ٹائم فریم تو نہیں دیا گیا نا کہ تین صدی تک, تین صدی کے بعد. اب یہ جواب بھی فیل ہو گیا, توجہ رکھیے گا. بعض نے کہا کہ نہیں, فرقہ ناجیہ سے مراد یہ ہے, توجہ رکھیے گا. اب یہ تیسرا گروہ سامنے آیا, تیسرا قول سامنے آیا کہ جو کہتے ہیں کہ روایت درست ہے. میں اس لیے بحث کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات رہ جائے. یہ دفعہ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. جزاک اللہ, ایک دفعہ اور مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب کہا کہ تیسرے فرقے نے کہا کہ اب حدیث جو فرقہ ناجیہ ہے جو نجات یافتہ ہے, اب اس کی بات کیجئے, یہ کون ہے؟ بعض نے کہا کہ جماعت المسلمین, جمیع, جمیع یعنی سب, التماس دعا جمیعن کہتے ہیں نا, جمیع یعنی سب سے التماس دعا ہے, جمیع المسلمین ان تمام مسلمین ہدایت یافتہ. تو قرآن تو جمیع کی اکثریت کی بات ہی نہیں کر رہا. سورہ یوسف آیت نمبر 103, وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین, اے رسول تم اپنی جان بھی دے دو گے نہ تو یہ ایمان لانے والے نہیں, اکثریت ایمان لانے والی نہیں. سورہ یوسف کی آیت نمبر 106, وما یؤمنو اکثرهم باللہ وهم مشرکون, اکثریت مشرق ہے, نہیں لانے والی. اکثریت کی بات چھوڑ دیں, میجورٹی کی بات چھوڑ دیں. اور اسی سورہ کی ایک اور آیت, ولکن اکثر الناس لا یعلمون, اکثریت کو علم ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ اکثریت جس پر ہو, نہیں, اکثریت ہو سکتا ہے گمراہی پر ہو, یہ جمہوریت نہیں ہے کہ اس طریقے سے آپ کہیں گے جہاں پہ سب تعداد زیادہ ہے یہ لوگ زیادہ جی مذہب نہیں زیادہ یافتہ ہیں. اب یہی جو ہمارے یہاں جمہوریت کا نظام ہے 100 میں سے 33 لیتا ہے جی, دوسرا بھی 33 لیتا ہے, یہ دونوں کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن 34 والے نے اس کو رد کر دیا نا, 34 والے نے تو اس کو رد کر دیا, یہ کیسے کامیاب ہوا؟ یہ ہماری جمہوریت کا حال ہے کہ اکثریت اس کو رد کر رہی ہے لیکن پھر بھی وہ کامیاب ہے. کیوں کامیاب ہے؟ توجہ رکھیے گا, کیونکہ ہم نے قرار دیا کہ بھائی جمہوریت لوگ جس کے ساتھ زیادہ ہو جائیں. کہا کہ لوگ جس کے ساتھ زیادہ ہو جائیں گے, کہا کہ نہیں یہ دلیل نہیں, قرآن نے اس کی مذمت کی ہے. پھر کہا کہ نہیں, رسول اللہ کی ایک اور حدیث ہے, ما علیہ انا واصحابی, میں اور میرے اصحاب جس پر ہیں. اس کے بعد ان صاحب کے بقول کہ آل گمراہ ہوتی ہے, نعوذ باللہ استغفر اللہ, یعنی آل کو اپنے ہی نظریے کو اپنے ہی پیروں تلے رون دیا ان صاحب نے. اب اس سے زیادہ بدبختی کیا ہوگی کہ انسان شیعوں کے بغض میں اگر اپنے ہی نظریے کی نفی کرنے لگے. توجہ رکھیے, بس مختصر کر رہا ہوں. اب انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا میں اور میرے صحابی کس کی مانند ہیں؟ ستاروں کی مانند ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, مثل اہل بیت مثل النجوم یهتدى بها فبأيهم اخذتم بقول اهتدتم. میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں, ان میں کسی کی بھی قول لے لو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. یہ فرمایا اصحابی کو نجوم, میرے صحابی ستاروں جیسے ہیں. بأيهم اهتديتم اهتديتم, کسی کی پیروی کر لو, کسی ایک کی بھی پیروی کر لو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. اب یہ حدیث موضوع ہے, موضوع یعنی جعلی ہے. علماء اہل سنت کا جواب دیا, ہندوستان سے جواب دیا, پاکستان سے علماء اہل سنت نے جواب دیا یہ حدیث صحیح نہیں ہے. توجہ رکھے گا, اب اس حدیث کے بارے میں عرض کر رہا ہوں. سند کے اعتبار سے یہ حدیث درست ہے, کہتے ہیں سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے. معنی کے اعتبار سے درست ہے, میرے صحابی تمام کے تمام وہ کون ہیں؟ ستاروں کی مانند ہیں, جس ستارے کی پیروی کرو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. قرآن کیا کہہ رہا ہے توجہ رکھیے گا, آیا قرآن سے نظریہ متصل ہے یا متصادم ہے توجہ رکھیے گا. سورہ انعام سورہ نحل آیت نمبر 16, وعلامات وبالنجم هم يهتدون, اور علامتیں ہیں ہر ستارہ ہدایت گر نہیں ہوتا. یہاں تو شہر ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا, آپ تھوڑی تاریکی میں چلے جائیے, سپر ہائی وے کی طرف چلے جائیے جہاں پر جی, یا جب لائٹ چلی جائے ستاروں کو دیکھیے گا, آسمان بھر پڑا ہوگا, یہ کیا سب ستارے ہیں ہدایت کرنے والے ہیں؟ علم فلکیات علم نجوم والے کہتے ہیں نہیں, سب ستارے ہدایت کرنے والے نہیں ہیں, کچھ ستارے ہیں, سب ستارے نہیں ہیں. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ رسول نے فرمایا میرے سارے صحابی کون ہیں؟ ہدایت گر ہیں, ستاروں کی مانند ہیں. ٹھیک ہے, وہ عقیدہ ہے ہمارے برادر اہل سنت کا, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن حدیث پہ غور کیجیے, علم اعتبار سے غور کیجیے کہ یہ حدیث جو سرکار نے بیان فرمائی یہ قرآن سے متصادم ہے. سب ستارے ہدایت گر نہیں ہوتے, بعض ستارے ہوتے ہیں جو روشنی دیتے ہیں. پھر سورہ انعام, هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر, بحر و بر خشک و تاریکی میں کچھ ستارے ایسے ہیں جس کو اللہ نے قرار دیا ہے کہ جن کی ہدایت سے تم راہ پا سکتے ہو, منزل کو پا سکتے ہو, اور اپنے آپ کو گمراہی اور ضلالت سے نجات دے سکتے ہو. ملکی درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب یہی کتاب جو میں نے کہا ابو القاسم حسکانی رحمۃ اللہ علیہ 5ویں صدی کے اہل سنت عالم الشواہد تنزیل میں لکھتے ہیں, رسول اللہ بیٹھے تھے اپنے اصحاب میں, سرکار بیٹھے ہیں, اصحاب جمع ہیں, رسول اللہ نے فرمایا اهتدوا بالشمس فإذا غاب الشمس اهتدوا بالقمر فإذا غاب القمر اهتدوا بالزهرة فإذا غاب الزهرة اهتدوا بالفرقدين. رسول اللہ نے فرمایا کہ چاند سورج ہے تو سورج کی روشنی سے ہدایت لو, سورج چلا جائے تو چاند سے ہدایت لو, چاند چلا جائے تو زہرہ سے ہدایت لو, زہرہ چلا جائے تو فرقدین سے ہدایت لو. فقیل یا رسول اللہ ما الشمس ما القمر ما الزهرة ما الفرقدين, رسول اللہ آپ نے فرمایا چاند سے چاند کے بعد سورج کے بعد چاند, چاند کے بعد زہرہ, زہرہ کے بعد فرقدین, یہ تو بتائیے چاند کون ہے, سورج کون ہے, زہرہ کون ہے. یہ فرق ادائم کون ہے؟ ہم سرکار فرماتے ہیں اہل سنت کی کتاب، اہل سنت کا راوی، اہل سنت کا عالم۔ کہتے ہیں ابوالقاسم عسقلانی کہ میں نے اپنی کتاب میں دیکھا رسول اللہ نے فرمایا انا شمس ہوں، میں شمس ہوں، وہ علی قمر ہوں، علی قمر ہے، وہ زہرہ فاطمہ زہرا ہیں، والفرقدان حسن و حسین ہیں۔ تو پتہ چلا روشنی لینی ہو تو رسول سے لو، رسول کے بعد علی سے، علی کے بعد زہرا سے، زہرا کے بعد حسن و حسین سے۔ ان سے ہدایت لو، ان سے روشنی لیجیے۔ اہتدو کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت لو، روشنی نہیں لو، ان سے ہدایت لو۔ تو اہتدو بالشمس فاذا غاب الشمس اہتدو بالقمر، جب قمر چلا جائے تو اہتدو بالزہرا، جناب زہرا سلام اللہ علیہ۔ فاذا غاب الزہرا، جب زہرا نہ ہو، اہتدو بالفرقدین۔ فرقدین قطب شمالی کے اور قطب جنوبی کے دو روشن ستارے ہیں کہ جو بہت واضح اور روشن ہوتے ہیں۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور یہ اتنے روشن ہیں کہ سرکار نے فرمایا ان الحسن والحسین اماما۔ یہ حسن و حسین ایسے دو روشن ستارے ہیں کہ امام ہیں، خواب بیٹھ جائیں یا قیام کریں۔ امت کو بتا دیا اگر بیٹھ بھی رہا ہے جب بھی امام ہے، قیام کر رہا ہے جب بھی امام ہے، ان کے پیچھے چلو گے نجات یافتہ ہو جاؤ گے۔ مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد۔ بس آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ اور یہ مسترد میں روایت ہے۔ کیا روایت ہے؟ رسول اللہ مسترد کو صحیح ہے میں روایت ہے، حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ علیہ السلام کہتے ہیں میں خانہ کعبہ کے پاس کھڑا تھا، رسول اللہ نے اپنا ہاتھ خانہ کعبہ کے اوپر رکھا، فرمایا مثلو ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح فی قومی، میرا اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے نوح کی قوم میں ان کے سفینہ اور کشتی کی، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا، جو اس میں سوار ہو گئے نجات یافتہ ہو گیا، جس نے اس نے منہ موڑا وہ ڈوب گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ ابن حجر عسقلانی اہل سنت کا عالم دین ہے، کتاب میں اہل بیت کی شان بیان کی ہے، سوائق محرقہ اردو میں ترجمہ موجود ہے، جا کے پڑھیے گا، سوا نمبر 151 میں کہتے ہیں کہ وجہ تشبیہ کیا ہے، کیوں رسول اللہ نے اپنی آل کو، ابھی کہنے والے کہے گئے آل گمراہ ہو سکتی ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں آل جو ہے میری کشتی نجات ہے، یہ گمراہ نہیں ہو سکتی، یہ موٹر سائیکل نہیں جدھر چاہے موڑ دو، ریل کی پٹری جی ایک ٹریک ہوتا ہے اس کا، اتنی آسانی سے نہیں مڑتی ہے، آپ موڑیں گے آپ کے جی پسینہ نکل آئے گا۔ کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو امت کی ہدایت کے لیے ایسا راستہ معین کر کے بنایا ہے کہ کوئی خود ٹیڑھا ہو تو ہو جائے، لیکن یہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتے، اہل بیت تبدیل نہیں ہو سکتے۔ اہل بیت کو ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ قوم ان کی بزرگی کے قائل ہے، ان کے شرف کی، ان کے فضائل کی، اس لیے ان کو کہا کہ اگر کوئی نجات یافتہ ہونا چاہتا ہے رسول کے بعد اہل بیت کا دامن تھام لے۔ اور پھر فرمایا، فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی ہدایت سے بہرہ مند ہو، حق کی مخالفت کی ظلمت سے رہائی پائے جو اہل بیت کا دامن تھام لے گا، اور جو ان سے منہ موڑے گا وہ ہلاک۔ اہل سنت کا عالم دین ہے، اہل سنت کی کتاب ہے، اہل بیت کے لکھ رہا ہے، یہ وہ ہیں جو نجات دینے والے ہیں، یہ وہ ہیں جو نجات سے ہمکنار کرنے والے ہیں۔ اب آئیے اسی بات پر کہ 72 فرقے جہنمی، 73 فرقہ، ہمارے ذہن میں 73 فرقہ آتے ہیں، لیکن رسول نے تو نہیں کہنا کہ 73 فرقہ جو آخر میں آئے گا، 71 72 73 سب سے آخر میں۔ دیکھیے جڑیں پہلے نکلتی ہیں یا تنا پہلے ہوتا ہے؟ ساتھ ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ دیر سے آنے کی سزا تو ملے گی نا آپ کو، دیر سے آئیں تو اب موضوع بھی تو کمپلیٹ کر دوں نا۔ میں کتنے بھیجوں محمد والے محمد کا، مجھے تو آپ نے اتنا بٹھا کے رکھا ہے چائے بھی نہیں پینے دی۔ تنا پہلے ہوتا ہے یا شاخیں پہلے ہوتی ہیں؟ کبھی دیکھا ہے کہ شاخیں پہلے ہوتا نہ بعد میں ہو؟ نہیں۔ تو یہ جو فرقہ ناجیہ ہے، یہ وہ فرقہ ہے جو تنے کی مانند رکھتا ہے، تنے سے برانچز نکلتے ہیں، شاخیں نکلتی ہیں۔ تو رسول نے فرمائی 72 فرقہ 73 فرقہ کون سا وہ ہوگا جو سب سے پہلے, توجہ ہے, جو سب سے پہلے ہوگا. اس کے لیے کہ انت یا علی شیعت کو ہم الفائزن, تو تیرے شیعہ جنتی ہیں. اب شیعوں سے مراد صرف ہم نہیں ہیں جو اہل بیت میں یا امام بارگاہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سنی بھی ہو سکتا ہے, توجہ رکھیے گا, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ کوئی گارنٹی نہیں دی کہ جو شیعہ ہوگا سینہ پیٹنے والا ہوگا بس وہی مولا علی کے شیعہ ہیں, بہت سے سنی ہیں مولا علی کے شیعہ ہیں, توجہ رکھیے گا. یہ ہم نے اجارہ داری جو قائم کی ہوئی اہل بیت پر, اس خناس کو ذہن سے نکالنا پڑے گا. بہت سارے اہل سنت ہیں کہ واقعی شیعہ اہل بیت ہیں. کیوں؟ کیونکہ سیرت مولا پہ چلتے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور آخری روایت عرض کروں کہ حافظ محمد حسن بن محمد سمغانی 650 ہجری میں انتقال ہوا ہے, 7ویں صدی کے عالم دین ہیں. اپنی کتاب الشمس المنیرہ میں لکھتے ہیں, بس آخری روایت, وہ کون سا گروہ ہوگا جو نجات یافتہ ہوگا؟ وہ کہہ رہے ہیں انا و اصحابی. میں نے بتایا کہ اصحاب والی روایت, کرنجوم والی روایت قرآن سے متصادم ہے, یہ دلیل نہیں بن سکتی. اور پھر خود اہل سنت علماء نے کہا کہ یہ روایت درست نہیں ہے. تو پھر کون سا فرقہ ہے جس کا تذکرہ سرکار نے سب سے پہلے کیا ہے؟ یہ کون علی ہے کہ جس لیے اہل سنت یہ کہتے تھے, اصحاب یہ کہتے تھے, کن نعرف المنافقین, کہ ہم جب منافقوں کو پہچاننا چاہتے تھے تو ذکر علی چھیڑا کرتے تھے. بھائی اللہ سے بڑھ کر کوئی ہستی ہے پہچاننے کے لیے؟ نہیں. رسول موجود ہے, رسول سے بڑھ کر بھی کوئی ہستی ہے؟ نہیں. قرآن موجود ہے, قرآن سے بڑھ کر بھی کوئی کتاب ہے پہچاننے کی؟ نہیں. لیکن منافقوں کو پہچاننے کے لیے نہ اللہ کی ضرورت پڑتی تھی, نہ رسول کی ضرورت پڑتی تھی, نہ قرآن کی ضرورت پڑتی تھی. اگر علی کا ذکر چھیڑ کر سامنے والے کا چہرہ سمر جاتا تھا, مسکرا جاتا تھا, سمجھ جاتے تھے یہ ہمارا والا, ایمان والا, جنتی والا, رسول والا, سنت والا ہے, اور چہرہ بگڑ جاتا تھا, سمجھ جاتے تھے ادھر والا ہے. توجہ ہے. یہ علی کا ذکر کیوں چھیڑا جاتا تھا؟ اس لیے کہ علی کے ہاتھوں, علی کی ذوالفقار سے کچھ لوگوں کے ابا دادا قتل ہوئے تھے, ان کے دلوں میں بڑا درد تھا کہ علی نے ہمارے باپ داداؤں کو مارا ہے. وہ منافق تھے, علی کا ذکر جب چھیڑتے تھے تو فیوز اڑ جاتا تھا, ادھر علی کا ذکر کرتے تھے تو چہروں میں مسکراہٹ آ جاتی تھی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اصحاب کہہ رہے ہیں, اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ کن نعرف المنافقین, یہ علی. اور اس علی کے بارے میں آپ کہیں کہ یہ گمراہ, فاطمہ زہرا گمراہ, حسن حسین گمراہ, استغفر اللہ, یہ آل ہے جس کے لیے امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن پہ درود نہ بھیجا جائے تو نماز قبول نہیں ہوتی ہے. اب حافظ حسن بن محمد سمغانی 650 میں انتقال ہوا, اپنی کتاب الشمس المنیرہ میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے حدیث افتراق کے بعد فرمایا, یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جو نجات یافتہ ہیں؟ فرمایا انی تارک الفکم ثقلین, دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر تم ان کا دامن تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگا, ایک کتاب خدا اور ایک میرے اہل بیت. میں ان تمسک ہوں, وہ نبأنی اللطیف الخبیر, میرے خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ قیامت تک حوض کوثر تک کبھی گمراہ ہونے والے, معذرت, کبھی جدا ہونے والے نہیں ہیں. یہ اہل بیت ہے, یہ اس شبہ کا جواب ہے جو دیا گیا ہے, جو اٹھایا گیا ہے معصوم مسلمانوں کے ذہنوں میں اٹھایا جا رہا ہے. میں اپنے برادران اہل سنت سے درخواست کروں گا کتابیں پڑھیں, اپنی کتاب پڑھنے کا رواج ڈالیں, اور اپنے دوستوں سے بھی کہوں گا ہر چیز سوشل میڈیا پہ جواب دینے کی نہیں ہوتی ہے, پیار سے محبت سے جواب دیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فیک آئی ڈی بنا کے, ایک سنی ایک شیعہ, وہ لڑا رہے ہیں آپ کو, ادھر سے اس نے حضرت عمر کو گالی دی, ادھر سے امام مہدی کو اس نے برا بھلا کہنا شروع کیا. اب جو بیچارے نوجوان ہوتے ہیں جو اس بات میں آگے شروع ہو گئے, ایف آئی آر کٹ رہی ہے, کوئی حضرت ابو طالب کی توہین کر رہا ہے, کوئی حضرت مثلا امام علی کی توہین کر رہا ہے. دشمن لڑا رہا ہے, خوش ہو رہا ہے, اور ہم لڑے جا رہے ہیں. اپنے سنی بھائیوں سے بھی درخواست کروں, خدا رہا ہوش نہ کھلے, یہ ہندوستان جو برابر بیٹھا ہے, یہ اسرائیل جو بیٹھا ہے, یہ اتنی آسانی سے چپ نہیں بیٹھے, یہ لڑا رہے ہیں, یہ تحقیق شدہ خبریں ہیں کہ یہ بیٹھ کر مانیٹرنگ کر رہے ہیں کہ شیعوں کو آپس میں, سنی کو آپس میں, غالی کو, نصیری کو, ماتمی کو, نمازی کو, شہادت ثالثہ والوں کو, کس طرح آپس میں لڑاؤ, ان کی قوتوں کو بانٹو. ادھر سنی کو آپس میں, بریلوی کو, دیوبندی کو, جی کسی اور سے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. خدا نا اپنے ہوش کے ناخن لیں, شیعہ سنی کو آپس میں متحد ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ وہ اہل بیت ہیں کہ جن کے لیے کہا یہ میری آل ہے, آل جو ہے یہ درود میں شامل ہے, اور یہ ہدایت یافتہ ہے. بس امام رضا ان آل میں سے ایک ہستی ہے. جب نیشاپور سلسلہ پہنچا امام کا کارواں تو لوگوں نے کہا اپنا رسول اللہ فرمائیے, ارشاد کیجیے, جانتے کہ فرزند رسول خدا. امام نے محمل کا پردہ ہٹایا, کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا, امام موسیٰ قادم تھے, انہوں نے امام جعفر صادق سے, انہوں نے امام باقر سے, انہوں نے امام سجاد سے, انہوں نے امام حسین سے, انہوں نے امام حسن سے, انہوں نے مولا کائنات سے, مولا کائنات رسول اللہ سے, رسول اللہ نے جبریل سے, جبریل نے لوح محفوظ میں دیکھا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی, لا الہ الا اللہ میرا قلعا ہے, جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے نجات پا گیا. امام کا پردہ گر گیا, سواری آگے چلی, 4000 کے قریب راوی موجود ہیں. مولا کچھ اور بتائیے, خراسان کے قریب یہ سواری پہنچی, مولا کچھ اور بتائیے. امام نے پردہ اٹھایا, کہا بے شرط ہے وہ شروع تھا وہ انا میں شروع تھا. یہ جو میں نے حدیث بیان کی ہے نا, اس کو کہا جاتا ہے گولڈن چین, اس میں کوئی بھی غیر معصوم نہیں ہے. اہل سنت کا عقیدہ بھی ہے, اہل تشیع کا عقیدہ بھی ہے کہ کیا ہے کہ اگر یہ راویوں کا نام جس میں اہل بیت معصوم کے علاوہ کوئی نہیں ہے, اگر مردے کو یہ نام دھو کر پلا دیا جائے اور وہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا. اس کو کہتا سلسلہ تو ذہب گولڈن چین, پاکیزہ معصوم ہستیاں. امام نے کہا یہ توحید میں نے بیان کیا نا, اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا, بے شرط ہا وہ شروع تھا. لیکن اس کی کنڈیشنز ہیں, اس کی شرطیں ہیں, اس کے اوپر اپلائی ہوتی ہیں, کنڈیشنز اپلائی ہوتی ہیں, اور ان شرطوں میں سے ایک امامت ولایت ہے جو تمہارے سامنے علی ابن موسیٰ رضا کی شکل میں موجود ہے. یہ ہے امام رضا, یہ ہے توحید. امام الہ ہونا توحید, توحید یہاں تک ہے بس. یہ امام رضا جن کی آج تاریخ شہادت ہے. کیا کہتے ہیں, السلام علیکم مغیث الشیعہ والزوار فی یوم الجزاء, اے فریاد کو پہنچنے والے اپنے زواروں اور اپنے شیعوں کی. امام رضا نے یہی کہا تھا نا, میں تین مواقع پہ آؤں گا, جب نام اعمال دیا جا رہا ہوگا, جب پولیس و راز سے گزرو گے, اور جب تم اعمال تولے جانے کی منزل پہ ہوں گے. آیت اللہ گلباگانی جو مشہد میں دفن ہیں, ان کا واقعہ سناؤں کہ یہ کتنی قدیم ہستیاں ہیں. 40 سال یہ عالم, یہ مشہد, یہ فقیر امام رضا کے دروازے پر کھڑا ہو کے نماز شب پڑھتا تھا. اس زمانے میں 24 گھنٹے نہیں کھلتا تھا, 60-70 سال پہلے کی بات ہے. پہلا ظاہر یہ عالم مجتہد ہوتا تھا, 40 سال سردی گرمی خزاں بہار بارش برف کچھ بھی ہو اس نے نماز شب پڑھ دیا. کہتے ہیں کہ ان کا ہاتھ کیمیا گر تھا, یعنی جس کے ہاتھ لگا دیتے تھے اس کی بیماری دور ہو جاتی تھی. تو پوچھا کہ بتائیے آوا صاحب یہ آپ میں صلاحیت کیسے پیدا ہوئی؟ کہا کہ میں 40 سال میں نے نماز شب پڑھی, بیمار ہو گیا, اتنا بیمار کہ اٹھ نہیں سکتا, بستر پر لٹا دیا, ہسپتال میں داخل ہو گیا. ایک دن میرا دل بھرایا کہ روزانہ نماز شب پڑھتا تھا, آج چل نہیں سکتا. امام رضا کو مخاطب کے مولا 40 سال آپ کے دروازے پہ آیا ہوں, مجھے بھول نہ جانا. توجہ, جو امام سے پناہ طلب کرنا چاہے امام پناہ دیتا ہے. کیا ہوا, دل بھر آتا ہے نا انسان کا, امام سے کہا بس. کہتے ہیں عالم مکاشوا, منظر چینج ہوا, دیکھا ایک باغ میں ہوں, خوبصورت باغ, سرسبز و شاداب, پھول ہی پھول. امام رضا ایک کرسی میں تشریف فرما ہے. میں آگے گئے, امام نے اشارے سے مجھے بلایا, اور بلانے کے بعد مسکرائے, اور مسکرانے کے بعد ایک پھول اٹھا کر مجھے دے دیا. میں نے اپنے سیدھے ہاتھ سے وہ لے لیا. جیسے ہی میں نے وہ پھول لیا, امام نے کوئی کلام نہیں کیا, جیسے ہی میں نے پھول لیا میں دوبارہ اپنی مقام پہ آ گیا بستر پر ہسپتال میں. یہ کیا ماجرا, سمجھ کے عنایت ہوئی ہے. کہتے ہیں مجھے کب پتہ چلا کہ میرا سیدھا ہاتھ کیمیا گری آ گئی, اس میں شفا آ گئی. جیسے ہی میں نے اپنے اس بدن کے حصے پھیرا جس میں درد تھا, درد غائب. جہاں جہاں درد تھا میں پھیرتا گیا, میں شفا یاب ہوتا چلا گیا. امام رضا نے آتے ہی تھاما, امام رضا کے ہاتھ سے ایک پھول لیا, پھول کی نسبت سے جب غلام میں یہ شفا پیدا ہو جائے تو پھر ہاتھ کا اعجاز کیا ہوگا. کم سے کم مرض بیماری جس کو آپ دور کرتے تھے وہ کینسر ہوتا تھا. یہ ہے عنایت, یہ ہے توجہ. یہ وہ واقعات ہیں جو حرم میں لکھے ہوئے ہیں, یعنی حرم کے خادم تھے, جو بلکہ جس عالم نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ اگر آپ بوڑھے خدام کے پاس جائیں تو وہاں جا کر آپ دیکھیں. آخر میں مصاحب سے پہلے ایک گلہ ہے کہ امریکی حکومت نے جہاں ایران پہ پابندیاں لگائیں وہاں امام رضا کے حرم کی کمیٹی آستانہ خود سے رضاوی پہ پابندی لگا دی. یعنی جتنے بھی امریکی ہیں وہ نہ ایران جا سکتے ہیں نہ وہ امام رضا کے حرم میں جا سکتے ہیں, قانوناً جرم ہے ان کی نگاہ میں, اور کوئی چیز پرچیز بھی نہیں کر سکتے, دکان سے کچھ نہیں لے سکتے, قانوناً جرم ہے. یعنی وہ ٹرمپ کے آخری دور میں یہ قانون بن گیا تھا. تو ہمارے کچھ دوستوں نے ہم سے کہا کہ ہم کمپین چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پر, تو آپ کو بھی جہاں پہ یہ کمپین نظر آئے کہ حکومت سے درخواست کی گئی امریکی کہ وہ اس پابندی کو اٹھائے, اس کو آگے بڑھائیں, ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ بڑھائیں, تاکہ امام رضا علیہ السلام سب کے امام ہیں, توجہ رکھیں سب کے امام ہیں, یہ پابندی اٹھنی چاہیے. امام رضا صرف شیعوں کے امام نہیں ہے, امام رضا سب کے امام ہیں, لہذا یہ پابندی اٹھنی چاہیے. ہمارا مطالبہ بھی یہی کہ پابندی اٹھنی چاہیے, عقل کے ناخن اس لیے کہ اہل بیت وہ ہیں, ان سے جو ٹکراتا ہے وہ خود پاش پاش ہو جاتا ہے. آج تم کو جو دنیا میں اتنی ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے, قتل و غارت, انسان کشی, خون آشامی, وہ تو اپنی جگہ ہے, ان اسباب میں سے ایک سبب یہی ہے کہ تم امام رضا اور ان کے حرم پر پابندی لگائی ہے. اپنی روش کو نہیں بدلو گے بہت جلد ٹوٹ پوٹ کر شکار ہو جاؤ گے. بس امام رضا علیہ السلام دو ہستیاں ہیں جن کو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے. ایک سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا, فاطمہ بدعت منی, اور ایک امام رضا کے لیے رسول اللہ نے فرمایا ستدفنو فی ارض خراسان بدعت منی, میرے جگر کا ٹکڑا خراسان میں دفن کیا جائے. جو اسے پریشانی کے عالم میں زیارت کرے گا خدا اس کی پریشانی اور غم کو دور کر دے گا, کوئی گناہوں کے ساتھ جائے گا خدا اس کے گناہوں کو دور کر دے گا. میں یہیں سے بس آغاز کرتا ہوں. امام رضا آپ کو بھی بدن کا ٹکڑا, جگر کا ٹکڑا کا, فاطمہ زہرا کو بھی. لیکن مولا میں امام تقی سے کہوں, مولا جب آپ رسول اللہ کے بدن کے ٹکڑے کو غسل دے رہے تھے تو کوئی امام رضا کی پسلی ٹوٹی ہوئی نہیں تھی, ہاں کوئی زخم بظاہر نہیں تھا میرے مولا کو, لیکن ذرا مدینے آ جاؤ, وہ جس کو فاطمہ زہرا کہہ کر بزت و منی کہا ہے, ارے یہ مرتضیٰ غسل دیتے دیتے ظرف آب رکھ کے بلند بلند گریا کرنے لگے. شہزادی زینب نے پوچھا بابا کیا وجہ ہے, کہا کہ بیٹا کیا کروں تیری ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں. اللہ اور پھر یہ دونوں ہستیاں عزیزان گرامی بالآخر ان کا جنازہ اٹھا ہے, ان کی تدفین ہوئی ہے. امام رضا کے جنازے میں تو پوری خلقت جمع تھی عزیزان گرامی, مگر ہاؤ ذرا کربلا لے چلو ایک ایسا جنازہ بھی ہے جسے ایسے پامال کیا گیا ہے اس کی شناخت ممکن نہیں ہے. اجرکم اللہ, بس عزادارو, بس عزادارو تابوت برآمد ہوگا, زیارت کیجیے گا, 60 میں امام کا تابوت ہے. اللہ ہوگا جو عالم غربت میں جان دے رہا ہے, ایک دفعہ سر پہ کپڑا ڈالے واپس آیا میرا امام. اب اصل سے کہا سر پہ کپڑا ہو تو مجھ سے کلام مت کرنا اور میرا حجرہ بند کر دینا امام. ایک دفعہ اس راستے سے آ رہا ہے, حالت یہ ہے امام کبھی جگر کو تھامتے ہیں, کبھی در و دیوار پکڑتے ہیں, کبھی بیٹھ جاتے ہیں, زہر نے اپنا کام کرنا شروع. اللہ اکبر, بس ابا سر سمجھ گئے امام کی حالت غیر ہے, کوئی کلام نہیں کہ دروازہ بند کر دیا. امام نے کہا دیکھو میرا بیٹا تقی خراسان مدینے سے آئے گا, وہ مجھے غسل دے گا. میں امام تقی کو, مولا آپ کتنے خوش نصیب ہیں, بابا نے آپ کو بلا لیا مگر آپ کے ہاتھوں میں زنجیریں نہیں ہیں, بیڑیاں نہیں ہیں, آپ کے ساتھ مائیں بہنیں نہیں ہیں, مگر ذرا کربلا آ جانا. ارے ایک بیٹا بھی باپ کو جنازہ دفن کرنے آئے گا مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, اور بیبیاں مخدرات عصمت و طہارت قید میں ہیں. اجرکم اللہ, بس عزاداروں امام کا آخری وقت آیا, امام رضا کو غسل دیا, تدفین کا انتظام ہوا, جنازہ اٹھا, امام نے نماز ادا کی, تدفین ہوئی, وا محمد وا غربتا کی صدایں بلند ہوئی ہیں. مگر میں ارجاء دینا چاہتا ہوں کربلا کو, اے امام رضا آپ کا جنازہ اٹھا, آپ کا تابوت اٹھا, آپ کا بیٹا آیا, مگر ہائے کربلا, ہائے سید سجاد, ارے کس عالم میں بابا کو, کس عالم میں بابا کو دفنا رہے ہیں. ہاں امام رضا غربت میں چلے گا, امام رضا کا جو بھی مجھ پر گریہ کرے گا روزے
قیامت اس کی شفاعت کے لیے آؤں گا. میرے مولا کے تابوت کو لے آؤ. ہاں میرے مولا کے عالم کو لے آؤ. یہ تابوت یہ بتا رہا ہے مولا آج بھی تیرے لیے پیاسے ہیں, مولا آج بھی تیرے سامنے ہیں. ارے میرے غریب امام کا تابوت آ رہا ہے, امام رضا کا تابوت آ رہا ہے. ارے اس کا تابوت آ رہا ہے کہ جس کے چاہنے والے بہت تھے مگر چاہنے والوں پر پابندی تھی. یا امام رضا, یا امام غریب, یا امام مسموم ہمارا سلام کرو.